تھا جس نے کربلا میں جان دی؟ صرف 20 گھنٹے اس کے جواب، اس عظیم الشان قربانی کا جواب صرف چند دن ہے؟ آیا یہ ناقدری نہیں ہے؟ اور اگر خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی، ہم اس کیٹیگری کے اندر ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں، تو پھر میں اس سے ایک اور بات بھی کہوں گا، اس بات سے ڈرو کہ کب یہ بھی نصیب ہونا ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ تعالی، کیونکہ یہ ناقدری ہے. اور خدا تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر نعمت بجا لاؤ گے تو میں نعمت میں اضافہ کروں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب شدید ہے. تو میں سمجھتا ہوں، خدا نہ کرے اگر کوئی ایسا ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ سید الشہداء نے قربانی دی، اس قربانی کے مقابلے میں جو میرا جواب ہے وہ روزانہ 2 گھنٹے 10 دن ہے، اور اس 20-25 گھنٹے کی محنت سے میں نے سید الشہداء کی قربانی کے مقابلے میں جو ذمہ داری تھی وہ پوری کی پوری ادا کر دی، اب اس کے سوا میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ناقدری ہے. خدا انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شکر گزار ماننے والوں سے قرار فرمائے انشاءاللہ. ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد. میں 2-3 کیٹیگریز اور تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ممکن ہے اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں اور کوئی سوچے کہ میں شرکت بھی کروں گا اور کچھ اپنی زندگی کے وقت اور وسائل میں سے بھی خرچ کروں گا. ایک کیٹیگری یہ ہوگی، وہ کیا کہا کہ میں شرکت کروں گا، میں صرف ایک پارٹیسپینٹ نہیں ہوں گا، میں صرف آؤں شرکت کروں اور چلا جاؤں، نہیں، شرکت بھی کروں گا اور کچھ اور وقت بھی دوں گا. تو مثال کے طور پر کچھ تھوڑا بہت آرگنائزیشن کے اندر بھی شرکت کر لوں گا، چیزوں کو منظم کرنے کے اندر بھی اپنا کچھ نہ کچھ رول پلے کروں گا، اور کچھ نہ کچھ اپنی ریسورسز بھی اس کے اوپر لگا دوں گا. تو مثال کے طور پر میں کچھ ڈونیشن بھی دے دوں گا. میں پھر اپنا سوال دہراؤں گا، یہ کافی ہے؟ ہم اور آپ اپنی زندگی کی تمام نعمتوں کو ان کے مرہون منت کہتے ہیں. اگر سب کچھ ہمارا ان کے مرہون منت ہے، یہ کافی ہے کیا؟ اگر کافی نہیں ہے تو پھر ہمیں اگلی کیٹیگری کے بارے میں سوچنا پڑے گا، اور وہ اگلی کیٹیگری کیا ہوگی، اور میں اس کے بعد پھر ایک اور کیٹیگری بھی تذکرہ کرنا چاہوں گا. اگلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کہے میں شرکت کروں گا، کچھ اپنی زندگی سے بھی لگاؤں گا، اور سب سے اہم حصہ میں یہاں سے سیکھ کر ان کے راستے پر چلنے کے لیے ہدایت حاصل کروں گا. یہ تیسرا راستہ، تیسری کیٹیگری، کہ آپ شرکت بھی کریں گے، شرکت کرنے کے بعد اپنی کچھ ریسورسز بھی خرچ کریں گے، کچھ آپ کا ٹائم ہوگا، کچھ دوسرے ریسورسز ہوں گے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور کام ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ کہ آپ سیکھ کے جائیں گے. آپ کیا سیکھنے کی کوشش کریں گے؟ آپ یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ سید الشہداء کے چاہنے والے بننا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی میں تبدیلی کیا آنی چاہیے، آپ کی زندگی میں بہتری کیا آنی چاہیے. اور میں ایک سوال اس بہتری کو سمجھنے کی خاطر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ بہتری کیسے سمجھی جاتی ہے. درود بھیجے گا، محمد و آل محمد. آپ اور میں جو یہاں موجود ہیں، اور میں بار بار اس کے اوپر فخر کرتا ہوں کہ سید الشہداء کی ازداری کے نام پر موجود ہیں، ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے کیا جا سکتا ہے، اور بہت اہم سوال ہم سے کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو آپ یہاں پر موجود ہیں، آپ کربلا میں شرکت کرنا چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے؟ اور میں نے عرض کیا، فوری طور پر ہم کہیں گے یہ بالکل ہم چاہتے ہیں، یا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم کی طرح کہ ہم شرکت کرنا چاہتے ہیں. تو پھر تبدیلی کے لیے ایک سوال اپنے آپ سے پوچھئے گا، اور یہ آج میں صرف سوالات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ان کے جوابات کو میں اگلے 10 دن میں دینے کی کوشش کروں گا کہ اس کا راستہ کیا ہوگا. اور یہ سوال اس لحاظ سے اہم ہوگا کہ شاید ہمارے اور آپ کے سامنے زندگی کے لیے ایک ہدف کو رکھے. وہ سوال ایک سادہ سا سوال ہے، اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے گا، وہ یہ کہ میں اس وقت جیسا بھی ہوں کربلا میں پہنچنے کے قابل ہوں؟ ایک بنیادی سوال اپنے آپ سے کیجئے گا. البتہ میں نے پہلے سخت سوال کہہ دیا، اب میں اس سوال کو تھوڑا سا کم کروں گا. کربلا تو بہت بڑی جگہ ہے، کربلا تو بڑی عظمت کی جگہ ہے، یہاں تو پہنچنے والے اتنی کم تعداد میں تھے اس زمانے کے لاکھوں مسلمانوں کے مقابلے میں. میں اس سوال کو تھوڑا سا کم کر لیتا ہوں لیکن سوال کی نوعیت اپنی جگہ پہ رکھے گی کہ کربلا نہیں, اب جو اگلی کربلا امام زمانہ کے لشکر سے بننے والی ہے اس میں پہنچنے کے قابل ہو گیا ہوں. تو عزیزان محترم ایک سوال اپنے آپ سے کیجئے گا, آپ نے کون سی گزشتہ چند سالوں میں ایسی مجلس, ایسی محفل دیکھی ہوگی جس میں اجل فرجہم کا لفظ نہ آیا؟ جہاں کہیں بھی آپ نے شرکت کی ہوگی کہیں نہ کہیں درود کے ساتھ اجل فرجہم, یا مثال کے طور پر ابھی جیسے مجلس کے آخر میں ہمارے محترم برادر نے اللہم کل ولی کل امام کا نام لے کر انہوں نے دعا کی کہ خدا ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور وہ دعا پڑی. ہم سب ان چند سالوں میں مسلسل توجہ دے رہے ہیں امام کے ظہور کی طرف اور ہم سب کی دعائیں اس طرف چل رہی ہیں کہ امام کے ظہور میں تعجیل ہو. صرف ایک سوال اپنے آپ سے کم پوچھ رہے ہیں, جس حالت میں میں ہوں اسی رات اگر امام کا ظہور ہو جائے میں لشکر کے اندر ہوں یا باہر ہوں؟ عزیزان محترم یہ بنیادی ترین سوال ہے اور میں اس کی تھوڑی سی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کی توجہات کو حاصل کر سکوں اس سوال کی اہمیت کی طرف. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. نہیں معلوم کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی ہمارے پاس آتا ہے کہتا ہے مولانا ہمیں ظہور کی علامتوں کے حساب سے کچھ بتائیے, جس کو ہم علائم الظہور کہتے ہیں. شاید جو میں ابھی تک اپنے تجربے سے سمجھ پا رہا ہوں آج کل کے زمانے میں شاید سب سے زیادہ دلچسپی رکھنے والے موضوعات میں سے ایک موضوع ہمارے دوستوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ کوئی ظہور کی علامتیں بتائے اور اس کے اوپر لوگ گھنٹوں سننا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر واقعاً بہت زیادہ توجہ بھی دیتے ہیں اور اس کے اندر سوالات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں ظہور کی علامتوں کے حوالے سے. اچھا اچھا فرض فرمائیے اگر میں آپ سے کہوں کہ میں اگلے 10 دنوں کے اندر آپ کو یہ بتانے کے قابل ہو جاؤں گا کہ امام کب تشریف لائیں گے, تو ایک تو یہ کہ یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے, کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا ہے, لیکن اگر کہیں کوئی کہہ دے تو لوگ جانتے ہوئے بھی کہ دعویٰ صحیح نہیں ہے اس کو اہمیت دیں گے کیونکہ ان کے لیے اہم ہے کہ امام کب تشریف لائیں گے. لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک اور بات کہنا چاہ رہا ہوں, یہ کہ امام کب تشریف لائیں گے اس سے زیادہ اہم میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ وہ جب بھی تشریف لائیں آج رات یا 100 سال کے بعد ہم لشکر میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. فرض کرنے امام بہت دور تشریف نہیں لا رہے آج رات تشریف لائیں گے, سوال اپنی جگہ پہ باقی ہے, میں اس لشکر میں ہوں گا؟ اگر میں اس وقت اس قابل ہوں کہ امام کے لشکر میں ہوں گا تو جلدی آنا مجھے فائدہ دے گا, اور اگر خدا نہ کرے میں اس قابل نہیں ہوں تو پھر وہ جلدی تشریف لے بھی آئے تو مجھے کیا فائدہ ہوا, میں تو اس لشکر کے قابل نہیں ہوا ہوں, تو مجھے اس سے کیا ملے گا کہ امام جلدی تشریف نہیں آئے؟ میں اس خاطر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, زیادہ اہم سوال یہ ہوگا کہ مجھے اور آپ اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا, اور میں آج کی شب آپ کے ذہن پر اس بوجھ دینے کو اپنی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری سمجھ رہا ہوں, وہ یہ کہ آپ اپنے آپ سے سوال کر لیجئے, وہ یہ کہ میں جو 20-25 سال سے اس فرش پر پہنچنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور اس کے لیے مجھے خدا کا لاکھ لاکھ شکر بجا لانا چاہیے, اس کے بعد آیا میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ امام کی نصرت کے لیے ان کے لشکر میں شامل ہو جاؤں؟ اور جو میں کوشش کروں گا وہ یہ ہے جو آپ نے عنوان سے بھی دیکھ لیا ہوگا, وہ یہ کہ کچھ ایسے پوائنٹس ہم لے لیں جس پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے اندر مطمئن ہو سکیں کہ ہم کچھ نہ کچھ امام کے لشکر سے نزدیک ہو سکیں گے. یہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اگلے 10 دنوں کے اندر. ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت کی تعجیل کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور میں آخر میں آپ سے ایک درخواست کروں گا اور یہی ایک طرح کی دعا بھی میری ہے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. وہ عزیزان محترم بہت ساری زندگی میں سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ اگلے وقتوں کے لیے اٹھا کے رکھ سکتے ہیں, کچھ زندگی کے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ آگے وقت پہ اٹھا کے رکھیں آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر کسی انسان کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے جس بیماری میں زیادہ تر انسانوں کی موت واقع ہو جاتی ہے اور اس سے یہ پوچھا جائے کہ تم علاج کرو گے یا نہیں کرو گے اور وہ کہے ابھی چھوڑ دیتے ہیں اگلے سال دیکھیں گے، آپ اس کو معقول جواب کہیں گے یا نامعقول جواب کہیں گے؟ ظاہر ہے آپ اس کو نامعقول جواب کہیں گے کہ کون سا عقل مندی کا جواب ہے مجھے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس بیماری کو جس میں لوگ مر رہے ہیں اس سال چھوڑ دیتا ہوں اگلے سال دیکھ لوں گا، اس کا مطلب یہ کہ شاید اسی سال میں موت واقع ہو جائے گی اس کی اور یہ اس پہ توجہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور میں بعض اوقات جب دوست احباب کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں اور میں انتظار یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ ان کا ریئیکشن دیکھوں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سوال اہم ہے یا نہیں ہے۔ اگر اہم ہے تو پھر میں آپ سے ایک درخواست کروں گا، آپ جب کہ 10 دن اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت کے لیے اس جدوجہد کے اندر مشغول رہیں گے اپنے اوپر بھی ایک جدوجہد انجام دے دیجئے اور اس 10 دن کے اندر میں مسلسل آپ کی توجہ ایسے پوائنٹس پر دلانے کی کوشش کروں گا جس پر اگر آپ نے عمل کر لیا اور اللہ کرے کہ آپ پہلے سے ہی کر رہے ہوں گے، لیکن اگر نہیں بھی کر رہے اور اب آپ نے عمل کرنا شروع کیا تو میں آپ کو اپنے تقریباً 30 سالہ تجربے کی روشنی میں گارنٹی تو نہیں دوں گا لیکن تقریباً اطمینان دلا سکتا ہوں کہ آپ یقیناً چند قدم اہل بیت سے نزدیک جائیں گے۔ صرف آپ کو ایک کام کرنا ہوگا کہ جو آپ کی خدمت میں عرائض پیش ہوں گے ان پر غور فرما لیجیے، اگر آپ کو لگے کہ اب زندگی میں عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے تو آپ عمل کر ڈالیں، اور اگر آپ کو شیطان یہ کہے کہ نہیں اس سال نہیں اگلے سال، تو پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اس بات کو کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اسی سال امام کا ظہور ہونا ہے پھر کیا ہونا ہے؟ تو یہ میری آپ سے درخواست ہوگی اور یہ میری آپ سے التجا بھی ہوگی اور یہی ہماری اس در کے سامنے دعا بھی ہے۔ اللہ انشاءاللہ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راستے پر چلنے اور ان کا قرب حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ایک بار پھر ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بس آپ اپنے کنٹریبیوشن کو بڑھائیے اس معنی میں کہ آپ کی زندگی کا صرف وقت نہ لگے، آپ کے صرف ریسورسز نہ لگیں، بلکہ آپ سیکھ رہے ہوں، آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف قدم بڑھا رہے ہوں اور اس کے نتیجے میں ان کی نظر لطف کو حاصل کر رہے ہوں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ کیا کرنے آئے ہیں یہاں پر، تو بہت بہت ممکن ہے کہ کوئی نہ جانتا ہو کہ میں کیوں آیا ہوں یہاں پر۔ بہت دفعہ بہت سارے انسان ایسے کاموں کو انجام دے رہے ہوتے ہیں جن کے بارے میں واضح نہیں ہوتے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں اس کام کو، لیکن کسی جذبے کے تحت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر مثال کے طور پر جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سب کو ایک کاغذ دے دیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ اس کاغذ کے اوپر 3 لائنیں لکھیے، 3 اہداف لکھیں آپ کے کہ آپ کیوں عزاداری سید الشہداء میں شرکت کر رہے ہیں، تو اہم ممکن ہے کہ وہ 3 اہداف نہ لکھ سکیں اور وہ صرف ایک جملہ لکھیں جو شاید ان 3 پر بھاری ہوگا اگر سوچ سمجھ کے لکھ رہے ہوں، وہ یہ کہ ہم بی بی سیدہ کو پرسا دینے آئے، یہ آفاقی جملہ ہے اور یہ جملہ ہر جملے کے اوپر بھاری ہے، وہ یہ کہ وہ اس خاندان کو پرسا دینے آئے اور اس پرسے کے ذریعے سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں اس پرسے کے ذریعے سے اپنے حق کو ادا کریں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور کہہ سکیں کہ مولا ہم نہیں تھے میدان کربلا میں، اگر ہوتے تو ہم کیا کرتے، اگر ہوتے تو ہماری جانیں آپ کے اوپر نثار ہوتی، یہ پرسے کا مطلب ہے۔ تو جب آپ بی بی کو پرسہ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بی بی آپ کے مصائب ہمارے لیے غم انگیز ہیں اور ہماری نسلیں آپ کے ان مصائب پر قربان ہیں، جو اس خاندان نے دین کی راہ میں مشکلات شدائد تحمل کیے ہیں ان کا تصور بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ عزیزان محترم، کربلا ہمارے لیے 1400 سال کے بعد صرف کہی اور سنی ہوئی ایک روایت رہ گئی ہے، ہم نے کربلا دیکھی نہیں ہے، ہم کربلا میں زندہ نہیں تھے، ہم 1400 سال کے بعد کربلا کی روایت کو سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور کسی دوسرے نے ہمیں سنائی ہے یا پڑھ کے دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اب آپ تصور کریں اگر کوئی کربلا کے اندر موجود ہو اور اگر کوئی کربلا کو جھیل رہا ہو، اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ یعنی آج شب عاشور اگر ہو تو ہم جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر یا حسین کی ندا اٹھ رہی ہوگی، اور جب کوئی شب عاشور کو دیکھے اور اس کے اندر اہل بیت کے چاہنے والوں کے جذبات کو دیکھے تو وہ بہت اچھی طرح سمجھ جائے گا کہ کس حد تک اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم کو اپنے اندر احساس کر رہے ہیں. لیکن میں بعض اوقات سوچتا ہوں ہم 1400 سال کے بعد صرف سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، ہم کربلا میں شریک نہیں ہیں. اور اگر کوئی صرف اتنا تصور کرے کہ وقت کے امام سن اور پڑھ نہیں رہے ہیں، وہ جیسے کربلا میں خود موجود ہیں، وہ خود موجود ہیں کربلا کے اندر. لہذا اذان محترم ہم نے صرف سنا ہے اور ہم نے صرف پڑھا ہے کہ سید الشہداء اپنے شیرخوار بچے کو لے کر کربلا میں آئے اور وہ تیر ستم چلا، یہ ہم نے صرف پڑھا ہے یا سنا ہے. لیکن اگر کوئی سمجھ سکے تو وقت کے امام کے سامنے جیسے ہر روز وہ کربلا میں تیر ستم چل رہا ہے اور وہ ہر روز علی اصغر کو اس حالت کے اندر دیکھ رہا ہے، اور چونکہ اس حالت میں ہے لہذا زیارت ناحیہ کے اندر ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اے میرے جد امجد، میں صبح شام آپ کی یاد میں خون کے آنسو روتا ہوں، صبح شام آپ کی یاد میں خون کے آنسو روتا ہوں. اور وہ خون کے آنسو کیوں رو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ کربلا کو صرف سن نہیں رہے ہیں، وہ کربلا میں شامل ہیں، وہ کربلا کو دیکھ رہے ہیں. اور عزیزان محترم الحمدللہ رب العالمین، خدا نمتال نے ایک بار پھر ہمیں اور آپ کو فرش عزا پہ لا کے رکھا. آج پہلی کی شب ہے، معمولاً جب پہلی کی شب ہوا کرتی ہے تو ہم اور آپ سید الشہداء کے مدینے سے روانہ ہونے کا واقعہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. سید الشہداء کیسے مدینہ سے روانہ ہوئے اور وہ کیا چیزیں تھیں جو اس موقع کے اوپر پیش آئیں، یہ بڑا عجیب لمحہ تھا. ہمارے پاس روایتوں میں عجیب چیزیں موجود ہیں، اس اعتبار سے ہمارے پاس بیان کیا گیا ہے کہ لوگ جو اس دین اسلام کے ماننے والے تھے، اللہ کے رسول کو فوت ہوئے 50 سال گزر چکا تھا، تو ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مسلمان ہو رہے تھے اور وہ اللہ کے رسول کے دور میں نہیں تھے، تو جب ان کو سنایا جاتا تھا تو وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ وہ دور اور نزدیک سے مدینے کا سفر کرتے تھے اور سید الشہداء کے رخ انور کی زیارت کرتے تھے، وہ اس گھر کو آ کر دیکھا کرتے تھے. اور یہ لوگ جو نئے مسلمان ہوتے تھے یا مسلمان تھے پہلے اور مدینہ نہیں آنا نصیب ہوا ہوتا تھا، تو یہ بی بی سیدہ کے گھر کے سامنے آ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور ان کو سننے والے اور دیکھنے والے بتایا کرتے تھے کہ یہ وہ گھر تھا جس کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے رسول نے 6 مہینے تک مسلسل کہا تھا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. یہ وہ گھر، بہت کم لوگ تھے جن کو کسی نے بتایا ہو کہ یہ وہ دروازہ تھا جس کے اوپر اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر 6 مہینے تک یہ بات کی تھی، اور یہی وہ دروازہ تھا جو بعد میں سیدہ کے اوپر گرایا گیا. بہت کم کوئی یہ بات بیان کرنے والا تھا. یہ بات بہت لوگ بیان کیا کرتے تھے کہ حضرت جبرائیل اس در سے وارد ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ آج تک اس دروازے کا نام باب جبرائیل ہے جو بی بی کے دروازے کے سامنے قرار پاتا تھا. لیکن بہت کم کوئی بتانے والا تھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کن کن مصائب کو ان گھروں کے اندر تحمل فرمایا. لوگ دور و نزدیک سے سید الشہداء کے گھر کے سامنے آیا کرتے تھے، اور ایک عجیب روایت لکھی ہے، لکھا ہے لوگ گلیوں میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور انتظار کیا کرتے تھے کہ کب علی اکبر یہاں سے گزرے گا.
جن لوگوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ دیکھو تم کو اگر اللہ کے رسول دیکھنا ہو علی اکبر کو دیکھ لو. یہ اپنی شکل میں، اپنے اخلاق میں، اپنے چلنے میں، اپنے رکنے میں شبیہ رسول ہے. لوگ مدینے آیا کرتے تھے عزیزان محترم، اور ان تمام زیارتوں سے مستفید ہوا کرتے تھے. لیکن آج کی رات بڑی عجیب رات تھی، ایک ایسا وقت آیا تھا مدینے کے اوپر کہ مدینے کے لوگ ایک دوسرے کو گلے لگا کے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے اہل مدینہ اب حسین کی زیارت نہیں ہوگی، اب حسین یہاں سے چلے جائے گی. بی بی ام سلمہ امہات مومنین میں سے سلام اللہ علیہن، امہات مومنین میں سے بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں مدینے کے لوگوں نے اس وقت تک جو سب سے زیادہ گریہ کیا تھا وہ رسول خدا کی وفات پہ کیا تھا، اور اس کے بعد حسین کے جانے پر لوگوں نے گریہ کیا. ہمارے محترم دوست نے انگریزی میں مصائب پڑھتے ہوئے واقعے کو بیان کیا، میں واقعے کو بیان نہیں کروں گا لیکن صرف دو روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک موقع آیا، سید الشہداء نے مدینے سے جانے کا ارادہ کیا، اپنے جد امجد کی، اپنے نانا کی قبر کی زیارت کے لیے آئے. بس چونکہ واقعہ بیان ہو چکا ہے لہٰذا صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. اپنے نانا کی قبر کے سامنے آئے، بہت ٹھہر ٹھہر کے قدم رکھتے ہوئے اللہ کے رسول کے روضے میں داخل ہوئے، رسول خدا کی قبر مقدس سے لپٹ گئے، تھوڑی دیر کے لیے سو گئے. رسول خدا کو خواب میں دیکھا، بس ایک عجیب جملہ اس رسول خدا کے نواسے نے اپنے نانا سے کہا، کہا نانا کیا ممکن ہے میں آپ کے ساتھ قبر میں چلا جاؤں؟ اے نانا کیا یہ ممکن ہے؟ اے عزیزو جب آپ اس جملے کو سنو تو آپ کو بہت عجیب لگے گا کہ یہ شخص وہ ہے جو نانا کے کندھوں میں سواری کیا کرتا تھا، یہ وہ ہے جس کو آج بھی دنیا یہ اپنا رسول اللہ کہا کر رہی ہے، یہ حسین کا سوال بڑا عجیب سوال تھا، اور یہ ان مصائب کو دکھا رہا تھا جس کو سید الشہداء دیکھ رہے تھے. بس ایک موقع پر اپنے نانا سے الوداع کیا، اپنے بھائی کے روضے مبارک کے سامنے آئے، اور راویوں کے بیان کے مطابق دوبارہ اسی طرح ٹھہرے ہوئے قدم اٹھاتے ہوئے سید الشہداء نے امام حسن مصطفیٰ کو الوداع کیا. عزیز امام حسن مصطفیٰ کا نام آیا، کیا آپ کو کٹے ہوئے جگر کے ٹکڑے یاد آئے؟ مجھے یقین ہے جب سید الشہداء اپنے بھائی کو الوداع کہہ رہے ہوں گے تو ان کو جنازے پہ لگے ہوئے تیر بھی یاد آ رہے ہوں گے. بس تیسرا روضہ سید الشہداء کے سامنے ہے، رابی کہتا ہے وہ حسین کہ جو اپنے والد کے روزے کی طرف، اپنے نانا کے روزے کی طرف بڑھ رہے تھے تو آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے تھے، جب امام مصطفیٰ کے روزے کی طرف بڑھ رہے تھے تو آہستہ قدم اٹھا رہے تھے، جب سیدہ کے روزے کی طرف گئے تو ایسے لپک کر گئے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے گود میں چلا جاتا. سید الشہداء نے اپنی ماں کو الوداع کیا. عزیزو دو دفعہ سید الشہداء نے اپنی ماں کو الوداع کیا ہے. میں جسارتاً چند منٹ اور آپ سے لوں گا ان مسائل کو بیان کرنے کے لیے. جب بھی شب اول محرم آتی ہے میرا دل کہتا ہے پہلے سیدہ کی مسائل بیان ہونے چاہیے. بس امام حسین نے دو دفعہ اپنی ماں کو الوداع کیا، ایک یہ الوداع جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور اس سے پہلے ایک الوداع ہوا تھا، وہ وقت تھا جب امیر المومنین نے سیدہ کی لاشوں کو تیار کیا اور امام حسن امام حسین کو بلایا اور کہا بچوں اپنی ماں سے الوداع کرو، اور گویا امام حسین نے فرمایا جب تک میری ماں مجھ سے الوداع نہ کرے میں الوداع نہیں کروں گا۔ ام سلمہ نے سمجھایا کہ ارے فرزند رسول آپ کی ماں بھی دنیا سے چلی گئی ہے، گویا حسین کہہ رہے ہیں میں حسین ہوں، میں اپنی ماں کو پہچانتا ہوں۔ اور ہمارے پاس روایت ہے امیر المومنین فرماتے ہیں خدا کی قسم بندے کا فن ٹوٹا تھا، سیدہ کا ہاتھ برآمد ہوا، حسین کو اپنے آغوش میں لے لیا۔
امام حسین نے اپنی ماں کو عجیب طرح سے الوداع کیا۔ عزیزو بس ایک روایت کی زحمت آپ کو اور دوں گا، پورے سال میں یہ ایک ہی شب ایسی آتی ہے جس میں یہ روایت پڑھی جانی چاہیے ہے، اور آج بھی اگر وقت کی وجہ سے نہ پڑھی جا سکے تو پھر نہیں معلوم اگلی دنیا تک اگلے سال تک کون زندہ ہے، کس نے کہی ہے، کس نے سنی ہے۔ بس ایک وقت آیا جب سید الشہداء کا لشکر قافلہ مدینہ سے چلنے کے لیے تیار ہو گیا، بس لوگ دور اور نزدیک سے جمع ہو گئے سید الشہداء کو الوداع کہنے کے لیے، گویا الوداع کے گھر کے چاروں طرف جمع ہوئے ہوئے تھے۔ اچانک انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا، ایک ایک کر کے بنی ہاشم کے جوان گھر سے باہر آنا شروع ہوئے، کچھ جوانوں نے سیدھے ہاتھ پر، کچھ جوانوں نے الٹے ہاتھ پر ایک صف بنانا شروع کر دی۔ جب دونوں طرف بنی ہاشم کے جوان کھڑے ہو گئے تو ایک ندا دینے والے نے ندا دی، کہا کہ یا اہل یثرب، اے مدینے والے نظروں کو جھکا لو کہ عقیلہ عرب تشریف لا رہی ہے، نظروں کو جھکاؤ، علی کی بیٹی آ رہی ہے، حسین کی بہن آ رہی ہے، عقیلہ عرب ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا تشریف لائی ہے، علی اکبر نے گویا ہماری پر بٹھایا ہے، اب الفضل شمشیر لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ بس ایک موقع آیا، گیارہ محرم کا دن تھا، بی بی نے زین العابدین کو ہماری پر سوار کر لیا، مقتل کی طرف پلٹ کے دیکھا، ارے علی اکبر، ارے ابو الفضل، اب مجھے کون سوار کرے۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبوا ما تنسى